محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. میں سب سے پہلے سیٹل کے مومنین اور مومنات کی خدمت میں سلام ادب پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان سب کو ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس ماہ رمضان میں ان کے اعمال کی قبولیت کے لیے بارگاہ خداوندی میں دست پہ دعا ہوں. موضوع گفتگو دعائے مکارم الاخلاق ہے. میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اسلام میں دعا کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے دعا کا. چند لفظوں میں حکم ہے دعا کا، دعا کرنا واجبات میں شامل ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ قال ربکم ادعونی، تمہارے پروردگار کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو. استجب لکم، مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. پھر وہ افراد جو دعا نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، خصوصاً اگر بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ دعا کر کے کیا کریں گے، ہمارے پاس قوت بازو اتنا موجود ہے، ہم خود ہی کر سکتے ہیں، مغرور ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت، ہم سے دعا مانگنے میں تکبر سے کام لیتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے. تو دعا حکم خداوندی ہے. اسلامی تعلیمات میں دعا کو بہت اہم مقام حاصل ہے، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں یا معصومین علیہ السلام سے نقل ہونے والی حدیثیں، دونوں ہی میں متعدد مقام پر دعا کرنے کا حکم موجود ہے. البتہ دعا صرف اسلام ہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دیگر ادیان میں بھی اسے بہت اہمیت دی گئی ہے. خود انبیاء کرام ہمیشہ بارگاہ معبود میں دست بدعا دکھائی دیتے ہیں. قرآن مجید نے ان انبیاء کی دعاؤں کو بیان بھی کیا ہے، نقل بھی کیا ہے. بطور مثال، جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا سرزمین مکہ پر شفٹ کیا ہے، منتقل کیا ہے، تو یہ دعا کی، جب لا کر کے ان کو وہاں پر بسایا ہے اور ان کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، تو دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوعد غیر ذی زرع، پالنے والے ہم نے اپنے کنبے کا ایک حصہ، اپنی فیملی کا ایک حصہ اس سرزمین پر لا کر کے آباد کر دیا ہے جو نہ جہاں پانی کا انتظام ہے، نہ جہاں کھانے کا انتظام ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑیاں ہیں. البتہ ایک خوبی اس جگہ پر ہے کہ یہاں پر تیرا محترم گھر موجود ہے، عند بیتک المحرم. ربنا لیقیموا الصلاۃ، خدایا ہم نے ان کو یہاں کے اوپر لا کر کے بسایا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، خدایا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. کیا جناب زکریہ کی دعا موجود ہے، وزکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا، وہ موقع جب زکریہ نے اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کے یہ دعا کی کہ پالنے والے مجھے اکیلا مت چھوڑ دینا. وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین والی و وارث ہے. فاستجبنا له، تو میں نے زکریہ کی دعا کو قبول کر لیا. ووہبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ، ہم نے زکریہ کی دعا کے جواب میں انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو بھی صالحہ بنا دیا. ہم نے بہت سارے انبیاء کی دعائیں ہیں، فی الحال میں اس سلسلے میں وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، اصل موضوع پر آنے کی کوشش کرتا ہوں. مقصد دعا کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مقصد صرف اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں ہے. بہت سارے افراد کہتے ہیں خوب کیا مانگنا ہے، اولاد اللہ دے چکا ہے، دولت موجود ہے، عزت موجود ہے، صحت موجود ہے، کیا مانگے؟ دعا کر کے کیا کریں گے؟ دعا وہ کریں جو بیچارے لاچار ہیں، پریشان حال ہیں، یا اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، یا پیسے کے لیے ترس رہے ہیں، یا جاب نہیں مل رہی ہے ان کو، یا بیمار ہیں. نہ، الحمدللہ یہاں سب کچھ موجود ہے. نہیں، دعا کے بارے میں جو تعبیر ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. اس دعا سے کئی کام وہ انجام دیتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے اپنے خدا سے راز و نیاز کرتا ہے. ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کوئی ایسا انیس و مونس ہو جس سے وہ دو کلمہ درد دل کر سکے، اپنے دل کی بات جس سے کہہ سکے. انسان یہ جو ہے مونس چاہتا ہے، خدا سے زیادہ مخلص مونس کہاں مل سکتا ہے؟ مقیہ سننے والے وہی باتیں سنتے ہیں جو ان کے فائدے کی ہے، وہ ہماری کب سننا چاہتے ہیں؟ حتیٰ بال بچے انسان کے جو ہے اکتا جاتے ہیں. بہت سے آپ نے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، بیچارے دل گھبرا رہا ہے، چاہ رہے ہیں کسی سے دو جملہ محبت کا کسی سے بول لیں، بات کر لیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ان کی باتوں کو. تو دعا کے ذریعے انسان اپنے خدا سے راز و نیاز بھی کرتا ہے، اس کی عظمتوں کو اجاگر کر کے اس کی ثناخوانی کرتا ہے. خدا کی ثناخوانی انسان کی فطرت میں ہے، جس کسی نے اس پر احسانات کیے ہیں، اپنے محبوب کی ثناخوانی فطرت بشر میں ہے. خوب ثناخوانی پروردگار کا بہترین ذریعہ دعا ہے. آپ ائمہ علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کر کے دیکھیں، کتنی ثناخوانی ہے اللہ کی. وہاں کے اوپر روٹی دے دے، سالن دے دے، چاول دے دے، اولاد دے دے، روزی دے دے، یہ سب کہاں ہے ان کی دعاؤں میں؟ 99% دعائیں ائمہ کی اٹھا کر کے دیکھیں تو اس کے اندر صرف خدا سے راز و نیاز ہے. ایک عاشقانہ گفتگو ہے عاشق و معشوق کے درمیان. سب سے بڑی لذت ایک عاشق کے لیے یہی ہے کہ اپنے معشوق سے بات کرنے کا موقع مل جائے. البتہ اگر ضرورتیں اور یہ جو ہے مشکلیں ہیں، تو دعا کے ذریعے اپنی ضرورتوں اور مشکلوں کو بھی برطرف کرتا ہے کہ دعا کرنے والا انسان. اور ایک بڑا کام جو دعا سے لیا جاتا ہے، دعا سلاح المومن، اسلحہ ہے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا. تو اللہ سے راز و نیاز ایک مسئلہ، اس کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا دوسرا مقصد، اپنی ضرورتوں اور مشکلوں کو پورا کروانا تیسرا مقصد، اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا. ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ سارے پہلو پائے جاتے ہیں. خصوصاً امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آخری پہلو سے خوب استفادہ کیا ہے. کون سا پہلو، کون سا مقصد؟ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے امام نے دعا کا سہارا لیا ہے. کیونکہ امام جس زمانے میں تھے وہ بہت ہی یہ جو ہے گھٹن کا ماحول تھا، استبداد کا زمانہ تھا، زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، نہ تقریر کی آزادی تھی، نہ تدریس کی آزادی تھی. اصل لوگوں کو امام کے قریب آنے سے روکا جاتا تھا، کوئی جائے اور جا کر کے امام سے کچھ سیکھنا چاہے اس کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. اب کیا کریں، اللہ نے بہرحال امام کو تبلیغ کا ذمہ تو دیا ہے. وجعلناہم ائمۃ یہدونا بامرنا، ہم نے امام انہیں اس لیے بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو ہماری تعلیمات، ہمارے امر کی طرف رہنمائی کریں. امام خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا، امام چپ تو نہیں رہ سکتا ہے، ذمہ داری ہے اس کی، ڈیوٹی ہے، اس کو امام اسی لیے بنایا گیا ہے. اب امام کیا کریں، یہ بہانہ کر کے کہ جی حالات سازگار نہیں، گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے فریضے کو انجام نہ دیں؟ نہیں، امام نے فریضہ نہیں چھوڑا، حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا، طریقہ ضرور بدل دیا. حکمت عملی بدل سکتی ہے، مقصد مقصد نہیں بدل سکتا، مقصد وہی ہے، ہدف وہی ہے، کام وہی ہے، حکمت عملی، طریقہ کار، انداز بدل گیا. امام نے تبلیغ دین کا فریضہ تقریر اور تدریس کے بجائے دعا کے سہارے انجام دیا ہے. دیکھیں کوئی ملک بھی ہو، کتنے ہی وہاں پر یہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ پائی جاتی ہو، زبان پہ کتنے ہی تالے لگے ہوں، عام طور سے دعاؤں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی. دعا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، دعا کر رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے. بس وہاں کے اوپر ہوتی ہے کہ جہاں نظام میں کوئی خلل نہ پڑے، تقریر کریں گے تو ممکن ہے ہمارے خلاف کچھ بول دیں. امام خمینی نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جب عراق پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تھا اور انگریز گورنر نجف اشرف میں داخل ہوا تو اذان ہو رہی تھی. یہ جو ہے ان کے ساتھ جو ترجمہ کرنے والا شخص موجود تھا، ٹرانسلیٹر جو اس کا تھا، ان سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے شاید اس سے پہلے اذان نہیں سنی تھی. اذان ہو رہی ہے. اذان کیا ہوتی ہے؟ بتایا کہ اس وہ بلا رہے ہیں نماز نماز کے لیے. اچھا اس سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کون نہیں ہے آپ کی حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ کہا چیخنے دو، گلا پھاڑ لے دو، کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال کتنے ہی استبداد ہو، عام طور سے دعا پر پابندی نہیں ہوتی. امام نے اسی فرصت سے فائدہ اٹھایا، آ جاتے تھے جو ہے مسجد میں، جو بات ممبر سے کہنی تھی وہ امام یہ جو ہے محراب سے کہنے لگتے تھے. بس فرق یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر ممبر سے ایہو الناس کہنا ہوتا تھا، یہاں کے اوپر اللہم کہتے تھے. اللہم کہا اور اس کے بعد تقریر شروع کر دی. جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ بھی رہے تھے، وہ بھی اطراف میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں مگر سن رہے ہیں امام کی باتوں کو، کچھ نوٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. حکومت بھی غافل ہے کہ وہاں تو دعا ہو رہی ہے، وہاں کا کوئی جاسوس بھی ان کا آ کر کے نہیں بیٹھتا تھا کہ کسی کو تنگ کرے، اذیت کرے، پریشان کرے، وہاں تو دعا ہو رہی ہے. امام نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا، اللہم اللہم ہمیں خدایا ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے. دیکھیے دعا کا مقصد، دعا کا مفہوم اگر توجہ رہے، دعا میں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خدایا تو کر، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. نہیں، دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے خدایا ہم تو کر رہے ہیں، تو ہمارے کام میں برکت دے دے. جو انسان بیمار ہوتا ہے خدا سے شفا کی جب دعا کرتا ہے، مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ تو ہی سب کچھ کر، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم دوا نہیں کھائیں گے. نہیں، دوا بھی کھائیں گے، ڈاکٹر کے پاس، اسپتال جائیں گے، سرجری، جس چیز کی سب کریں گے، ساتھ میں دعا کرتے ہیں خدا یا شفا دے دے. جس کو روزی چاہیے وہ صرف خدا سے روزی مانگتا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں روزی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جاب ڈھونڈتا ہے، بزنس شروع کرتا ہے، کھیت پہ جاتا ہے، جو بھی کام بہرحال اسے انجام دینا ہے خود بھی کرتا ہے. لہذا دعا جانشین عمل نہیں ہے، مکمل عمل ہے. یہ اگر ذہن میں ہے، امام کہتے ہیں خدایا ہمارے اخلاق کو ایسا بنا دے، یعنی مسلمانوں تم اپنا اخلاق ایسا بناؤ. خدایا ہمیں ظلم سے چھٹکارا دلا دے، یعنی مسلمانوں تم ظلم سے چھٹکارے کے لیے اقدام کرو، کوشش کرو. خدایا ہمیں ایسی حکومت دے دے، یعنی مسلمانوں دیکھو تمہاری حکومت ایسی ہونی چاہیے، ایسی حکومت کے لیے اقدام کرو. اس تناظر میں اگر امام کی دعا کو دیکھیں گے تو بات بہت ہی واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں صرف معشوق سے راز و نیاز نہیں ہے، یہاں صرف اپنے معشوق کے کمالات کو اجاگر کرنا نہیں ہے، یہاں اپنی کسی ضرورت کو صرف پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ بڑا مقصد اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. جو مقام ہمارے یہاں امام علی علیہ السلام کے خطبوں کو حاصل ہے، وہی مقام علی ثانی یعنی امام زر العابدین علیہ السلام کے دعاؤں کو حاصل ہے. جو مقام امام علی علیہ السلام کے خطبوں کے مجموعے نہج البلاغہ کو حاصل ہے، وہی درجہ امام سجاد کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ کو حاصل ہے. امام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. امام نے اس دعا میں اخلاقی اقدار بیان، بڑی عظیم و شان دعا ہے. میں نے اسی جگہ پر، اسی مقام پر، اسی بیت ولی عصر میں، نجرسی میں، 4 سال ماہ رمضان میں اسی دعا کی شرح بیان کی. تقریباً 100 تقریریں اس موضوع پر ہوئی، البتہ ابھی آدھی سے کم ہی دعا بیان ہو سکی ہے. اس کے سارے ریکارڈز میرے خیال میں شیعہ ٹی وی پر یا خود بیت ولی عصر والوں کے پاس شاید موجود ہوگا، ان سے لیا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. 100 تقریریں کی ہیں، ابھی اس دعا کو آدھے تک بھی ہم پہنچا نہیں سکے ہیں. اخلاقی اقدار کا خزانہ ہے اس کے اندر، ایسے ایسے اقدار، ایسے ایسے ویلیوز بیان ہوئے ہیں اگر غیر مسلم کے سامنے بھی اسے پیش کر دیا جائے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے، اس کا نظریہ اسلام کے بارے میں تبدیل ہو جاتا ہے. جس اسلام کو ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں، جس اسلام کو ہم ٹیرورزم کی ماں سمجھتے ہیں، وہ اسلام اتنا انسانی دین ہے، اتنا اخلاقی ویلیوز کو اہمیت دینے والا ہے. امام نے اس دعا میں سب سے پہلے اخلاقی ویلیوز، مکارم اخلاق کی بنیادوں کی طرف توجہ دلائی ہے. جب تک وہ بنیادیں نہ ہوں گی تب تک یہ اخلاقی اقدار قائم نہیں ہو سکتے. اخلاقی اقدار کو زبان سے بیان کر دینا اور ہے، لیکن عمل میں اسے نافذ کرنا اور ہے. تقریر کرنا تو آسان کام ہے، کوئی بھی تقریر کر سکتا ہے. کسی کو آپ کہیے کہ سر فلاں آپ اخلاقی قدر کے اوپر کچھ بول دیجئے، گھنٹہ بھر شاندار دھواں دھار تقریر کر سکتا ہے، لیکن عمل میں دیکھیے کتنا ہے. امام نے پہلے اس کی عملی بنیادیں استوار کی ہیں کہ اگر یہ چیز ہے تب یہ اخلاقی اقدار پہ عمل ہو سکتا ہے. اخلاقی بنیادوں کو بیان کرنے کے بعد تب امام نے ان اخلاقی ویلیوز کو بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ بنیادیں نہ ہوں گی تو اخلاق کے فضائل، تو مکارم اخلاق کے فضائل تو زبان پر ہوں گے لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ بنیادیں جو امام نے فراہم کی ہیں، خدا سے سب سے پہلے ایمان کامل کی دعا مانگتے ہیں. ایمان کامل جب تک نہ ہوگا تب تک اخلاقی اقدار پر عمل نہیں ہو سکتا، مکارم اخلاق پر. کیونکہ مکارم اخلاق اکثر وہ ہیں جن پہ نفس کا گلا دبانا پڑتا ہے، نفس کو قدموں تلے یہ جو ہے کچلنا پڑتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان خدا پر ایمان رکھتا ہو. خدا پر اگر ایمان نہیں، وہ بھی ایمان کامل، خدا پر ایمان ہو، قیامت پر یقین ہو، انسان عجب و ریا سے دور ہو، اخلاص کے ہمراہ عمل صالح کے ذریعے ترجیحات کا تعین کر سکے، کم اہمیت کاموں میں وقت صرف کرنے کے بجائے بنیادی و اساسی کاموں میں مصروف ہو جائے، اہل دنیا کے دست نگری سے بے نیاز ہو جائے. امام نے یہ سب تعلیم دینے کے بعد مکارم اخلاق کا ذکر شروع کیا ہے. سب سے پہلا، سب سے پہلی قدر، سب سے پہلی دعا جو امام یہاں فرماتے ہیں وہ یہ امام فرماتے ہیں، وَأَعِزَّنِي وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبْرِ. امام نے اس فقرے میں اخلاقیات سے متعلق دو نہایت اہم چیزوں کو چھیڑا ہے، ایک فضیلت ہے اور دوسرا رذیلت ہے، ایک کمال ہے دوسرا نقص ہے، ایک عزت نفس ہے دوسرا تکبر ہے. عزت نفس کمال ہے، فضیلت ہے، اور تکبر نقص ہے، عیب ہے، رذیلت ہے انسان کے لیے. عزت نفس لازمہ مومن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان مومن ہو اور اس کے ہاں عزت نفس نہ پائی جاتی ہو. ایک مومن اپنے کو عزت نفس سے جدا نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، سورہ منافقین کی 8 آیت ہے. ساری عزت، عزت اگر کہیں ہے حسر ہے، منحصر کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں عزت نہیں ہے. عزت اللہ کے پاس ہے، سارا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی عطا اپنے پیغمبر کے لیے ہے، پیغمبر کے پاس ہے، اور اس نے یہ عزت مومنوں کو عطا کی ہے. یعنی عزت اگر مل سکتی ہے تو خدا کے ہاں عزت ہے، رسول کے ہاں عزت ہے، مومنوں کے ہاں عزت ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس عزت نہیں ہے. شہرت ہو سکتی ہے، مقبولیت ہو سکتی ہے، دولت ہے، دولت و اقتدار کے ناطے لوگوں پر اپنا روب تو قائم کیا جا سکتا ہے، دبدبا قائم کیا جا سکتا ہے، عزت نہیں مل سکتی ہے. عزت صرف خدا کے ہاں ہے، اس کے رسول کے ہاں اور مومنوں کے ہاں عزت پائی جاتی ہے. عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بزم میں گئے اور لوگ کھڑے ہو گئے آپ کے احترام کے لیے، آپ کے دولت کا روب ہے یا آپ کے اقتدار کا روب ہے، لوگ کھڑے ہو گئے، اس کو عزت نے دل میں یہ جو ہے گالیاں بھی دے رہے ہیں، یہ عزت نہیں ہے. عربی زبان میں عزت روح کی اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے باعث انسان کسی شخص یا کسی چیز سے مغلوب نہ ہو سکے. اتنی قوی روح ہو جاتی ہے، اتنی مضبوط روح ہے کہ انسان کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے اگر اسے حق کے خلاف کام کروانا چاہے وہ نہیں کرے گا, ان کے ڈر سے, ان سے مرعوب ہو کر کے, ہرگز نہیں. اتنی کسی دولت کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جائے, کسی عہدے کو, عمر سعد عہدہ دیکھ کر کے مرعوب ہو گیا, جس کام کو صحیح نہیں سمجھتا تھا اس کام کو اس نے انجام دے دیا کیونکہ وہ ذلیل تھا. عزت جہاں پر ہوگی پھر وہ انسان کسی شخص یا کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتا, ذلت و رسوائی سے دوچار نہیں ہوتا. جو لوگ مال و دولت, عہدہ و منصب, شہوت و نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو جاتے ہیں وہ عزیز نہیں ہیں بلکہ ذلیل ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, عبد الشہوہ اضل من عبد الرق. پرانے زمانے میں یہ جو ہے غلام ہوا کرتے تھے نا, غلام یعنی فلاں صاحب کی ملکیت میں چلے گئے, وہ آپ کے مالک ہیں, وہ کہیں بیٹھو تو بیٹھیں گے, وہ کہیں کھڑے ہو تو کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں چلے جاؤ تو چلے جائیں گے, جو وہ حکم دے آپ کو. ایک یہ جو ہے روبوٹ کی طرح سے ان کے ہر حکم کو بجا لانا پڑتا تھا اف کیے بغیر. انسان اپنی مرضی کا قطعاً کوئی مالک نہیں ہوتا تھا اپنے آقا کے مقابلے میں, اسے کہا جاتا تھا غلام, عبد. امام فرماتے ہیں ایک تو یہ غلامی ہے کسی شخص کا غلام ہونا, اور ایک نفسانی خواہشات کی غلامی, جو نفس نے کہا یس باس. نفس کی کسی چیز کی مخالفت کرنے کو تیار نہیں ہے. نفس کہتا ہے روزہ مت رکھو, یس باس. فلاں نامحرم عورت کی طرف نگاہ کرو, یس باس. سود کھا لو, یس باس. غیبت کر لو, یس باس. ذرہ برابر بھی نفس کی مخالفت, یہ بھی یہ جو غلامی, وہ بھی غلام. یہ چاہے کتنے ہی مالدار ہو, اس کے ارد گرد ہزار غلام گھومتے ہوں, وہ جو ہزار غلاموں کا مالک ہے وہ خود غلام بنا ہوا ہے شہوانی خواہشات کا. ان دونوں میں بڑا غلام کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں بڑا غلام وہ نہیں ہے جو کسی انسان کا غلام ہو, بلکہ بڑا غلام وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے. عبد الشہوہ اضل من عبد الرق. عام غلاموں کے مقابلے میں یہ شہوت کا غلام, نفسانی خواہشات کا غلام, یہ زیادہ بڑا غلام ہے. اصلی غلام یہی ہے. سرچشمہ عزت بندگی خدا ہے. بندوں اور نفس کی غلامی, کسی انسان یا کسی نفس یا اپنے نفس کی غلامی انسان کو ذلیل بنا دیتی ہے, لیکن خدا کی بندگی انسان کو عزت عطا کرتی ہے. مولا کائنات ہی کا ارشاد ہے, فرماتے الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا. خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں, تیرا عبد بن جاؤں. وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا, اور میرے لیے فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب, تو میرا پروردگار ہو جائے. میں فخر سے کہہ رہا ہوں میرا پروردگار اللہ ہے, تمہارا پروردگار تمہارا رب اگر فلاں دولت مند ہے, فلاں حاکم ہے, میرا پروردگار, میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ ساری غلامیوں سے چھٹکارا اسے مل جاتا ہے, وہ آزاد ہو جاتا ہے, سب پھر کسی کی غلامی وہ نہیں کرتا ہے. عزیزو, عزت کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, واجب ہے. کسی کو اپنے کو ذلیل کرنے کا انسانوں کے مقابلے میں حق نہیں ہے. کسی مسلمان کو اللہ نے خود کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. ان تمام چیزوں سے پرہیز واجب ہے جس سے انسان ذلیل ہو سکتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس للمؤمن ان یضل نفسہ, کسی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ذلیل کرے. ائمہ علیہ السلام نے اپنی ہدایات میں ان چیزوں کی طرف بھی رہنمائی کی ہے جو انسان کی ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتی ہے. ان میں سب سے زیادہ خطرناک لالچ ہے. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ امام سجاد کی دعا, دعائے مکارم الاخلاق کا ٹکڑا تھا, اعزنی, خدایا ہمیں عزت دے دے. ولا تبتلینی بالکبر, اور ہمیں تکبر اور غرور میں مبتلا نہ کرنا. عزت کیسے ملے گی؟ گرس کیا کہ دعا کا مقصد نہیں کہ اللہ بنا دے گا اور ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، خود بخود عزت حاصل ہو جائے گی. نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں مگر مانا یہ ہے کہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے خود کوشش کرنا ہے. کون سے اسباب ہے جس کی بنا پر انسان کو عزت ملتی ہے، کون سے اسباب ہے جس کی بنا پر انسان کو ذلت ملتی ہے، کیا چیزیں ہیں وہ؟ چنانچہ امام علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ائمہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان سے عزت کو چھین کر کے اسے ذلیل بنا دیتی ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثمرۃ الطمع ذل الدنیا والآخرہ. ایک چیز جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل بنا دیتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیتی ہے وہ ہے لالچ، حرص. حرص و تما انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. کسی کی گاڑی دیکھا لالچ آ گیا، کسی کا گھر دیکھا لالچا پڑے، کہیں کوئی کھانا دیکھا لالچ آ گیا، فلاں ڈریس دیکھا ہاں یہ تو ہونا ہی چاہیے، فلاں کا زیور دیکھ لیا، یہ جو ہے پھیل گئے. یہ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے یہ چیز، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. تو ہم امام کی اس دعا کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اعزنی، خدایا ہمیں عزت دے دے. عزت کیسے ملے گی، کیا اس کے اسباب ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو کافی طویل ہے، 40 منٹ میں ساری باتیں سمیٹی نہیں جا سکتی ہے. وہ اعزنی، عزت دے دے. کیسے ہمیں عزت حاصل کرنا ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے یہاں سے لالچ کو دور کریں، تما کو دور کریں، بندے خدا بننے کی کوشش کریں، بندے نفس یا بندے باس بننے کی کوشش نہ کریں. پھر امام فرماتے ہیں وَلَا تَبْتَلَيَنِّي بِالْكِبْرِ. عرض کیا کہ ایک فضیلت ہے اور ایک یہ جو ہے رذیلت، ایک کو اپنانے کا حکم ہے، دوسرے سے بچنے کا حکم. عزت نفس کو اپنانا ہے، تکبر اور غرور سے بچنا ہے. تکبر نہایت خطرناک اخلاقی بیماری ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا عزت نفس اور تکبر میں کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہے آپس میں، کہ امام عزت نفس حاصل کرنے کی دعا کے فوراً بعد تکبر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ عزت نفس کے چکر میں ہم تکبر کا شکار ہو جائیں گے؟ جی ایسا ہی ہے. کبھی کبھی عزت نفس کے خیال میں، عزت نفس کے وہم میں انسان تکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے. تکبر سے پیش آ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ جی میں تو عزت نفس سے کام لے رہا ہوں. اگر عزت نفس اپنی حد سے گزر جائے تو ممکن ہے بعض افراد تکبر کا شکار ہو جائیں، لوگوں کو اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر و ناچیز سمجھنے لگے. ساری عزت تو ہمارے پاس ہے، میں معزز ہوں، بقیہ سب کے سب ذلیل و حقیر ہیں. عزت نفس اور تکبر کی سرحدیں بہت قریب ہیں، اتنی قریب ہیں کہ بعض سادہ لوح افراد اللہ کے عظیم بندوں کی عزت نفس کو تکبر سمجھ بیٹھتے تھے. چنانچہ ایک شخص نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا. کل امام کی یہ جو ہے ولادت تھی، ایک حدیث، ایک واقعہ ان کا بھی سن لیجئے. امام کو خطاب کر کے کہتا ہے ان فی کا کبرا، آپ میں تکبر نظر آتا ہے، ہمیں تو آپ کچھ مغرور نظر آتے ہیں. امام نے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، الکبر للہ، کبریائی، بزرگی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، صرف اسی کے لیے ہے. ولکن فی عزہ، مجھ میں تکبر نہیں ہے، میرے اندر عزت نفس پائی جاتی ہے. قال اللہ تعالی للہ العزت ولرسولہ والمؤمنین. اللہ کا ارشاد ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مؤمنین کے لیے، اس لیے میرے اندر عزت نفس پائی جاتی ہے. کبریائی، بڑا ہونا، بزرگی صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. تو ہمارے اندر کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر عزت نفس ہے، شرافت نفس پائی جاتی ہے. دیکھیں ممدوح صفات اور یہ جو ہے مذموم صفات، اچھے صفات اور برے صفات میں کبھی فاصلہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ذرا سی غفلت ممکن ہے انسان کو ممدوح صفات سے نکال کر کے مذموم صفات میں داخل کر دے. انسان تصور یہ ہے کہ ہم تو اچھے صفات سے اپنے کو آراستہ کر رہے ہیں، لیکن ذرا سی غفلت انسان کو برے صفات کا شکار بنا سکتی ہے. مثال کے طور پر تواضع اور انکساری، تکبر کے مقابلے میں تواضع اور انکساری ہے. تواضع اور انکساری ایک اچھی صفت ہے، ممدوح ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تواضع اور انکساری سے پیش آئے. متواضع محبوب خدا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التواضع لا یزید العبد الا رفعتن، تواضع اور انکساری بندے کے مقام کو کم نہیں کرتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے، بلکہ بڑھاتی ہے. جتنا انسان تواضع اور انکساری سے کام لے گا، اللہ اتنے ہی اس کی رفعت اور بلندی میں اضافہ کرے گا. وہ لوگوں سے جھک کے ملے گا، لوگوں کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں تو ہے، تو لوگوں کی نگاہ میں بھی اس کا مقام، اس کا درجہ بڑھ جائے گا. فتواضعوا یرحمکم اللہ، تم لوگ تواضع اور انکساری کو اپناؤ، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے. مولا امیر المومنین کے گھر ایک مہمان آیا، باپ بیٹے دونوں آئے تھے مہمان بن کر کے. دسترخوان لگا، کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد ہاتھ دھلنا ہے. قمبر جو مولا کے غلام تھے، وہ لگن اور لوٹا لے کر کے آئے ہاتھ دھلانے کے لیے. امام نے قمبر سے لگن اور لوٹا لے لیا. مہمان باپ کی طرف آگے بڑھے اس کا ہاتھ دھلانے. وہ بڑا شرمندہ، مولا آپ؟ نہیں نہیں، میں ہاتھ دھلاؤں گا، مولا کے اصرار میں ہاتھ دھلاؤں گا. اچھا دیکھا کہ مولا اصرار ہی کروں، سوچا بس ذرا سا ہاتھ چھلا کر کے ہٹا لے گا، نام ہو گیا دھلنے. امام نے کہا نہیں نہیں نہیں، باقاعدہ قاعدے سے ہاتھ دھلو. خیر حکم امام ہے، اس نے ہاتھ دھل لیا. جب قاعدے سے وہ ہاتھ دھل چکا تو امام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بلایا، کہا کہ بیٹا اب تم اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ. اگر یہ دونوں باپ بیٹے الگ الگ آئے ہوتے تو میں باپ کا بھی ہاتھ دھلاتا اور بیٹے کا بھی ہاتھ دھلاتا، لیکن چونکہ باپ بیٹے دونوں ساتھ آئے ہیں، باپ اور بیٹے کے درجات میں فرق تو ہونا چاہیے، اس لیے اگر میں بیٹے کا بھی ہاتھ دھلا دوں تو دونوں کا درجہ یہ جو ہے برابر نظر آئے گا. باپ کا ہاتھ باپ دھلائے گا، بیٹے کا ہاتھ بیٹا دھلائے گا. یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے. اتنی عظمت کے مالک ہونے کے باوجود امام اس کا ہاتھ دھلا رہے ہیں. لیکن تواضع وہیں تک ممدوع ہے جہاں تک متواضع کی عزت نفس خطرے میں نہ پڑے. اتنا انکسار، اتنی تواضع بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان ذلت نفس کا شکار ہو جائے. عزت نفس جب تک خطرے میں نہیں پڑتی ہے، وہیں تک تواضع اور انکسار کا. اسلام کی ابتدا تواضع ہے. مثال کے طور کے اوپر تواضع کے نمونے، آخر بہت سارے لوگ کسی بزم میں آتے ہیں، ان کو انتظار یہ ہے کہ لوگ انہیں سلام کریں، یہ تکبر ہے. تواضع یہ ہے کہ سلام کی ابتدا خود کرے. سلام کی ابتدا تواضع ہے. بزم میں اب آ کے اچھی جگہ ڈھونڈتے ہیں، وہ معزز جگہ کہاں ہے جہاں معززین بیٹھتے ہیں، نہیں، یہ تکبر ہے اس جگہ کا ڈھونڈنا. تواضع یہ ہے کہ جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے، یہ جو ہے وہ تواضع ہے. لیکن تواضع انکساری کے طور پر کوئی خود کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے کہنے لگے جی میں تو حضور کا غلام ہوں، تواضع کیجئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، سلام پہلے آپ نے کر دیا، اس بات کا انتظار نہیں کہ لوگ آپ کے لیے کھانا لا کر کے پیش کریں گے، خود سے جا کر کے کھانے کو لے لیا، لائن میں لگ کر گئے، کھانا لے لیا، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے. لیکن اب کبھی کبھی لوگ چاپلوسی کرنے لگتے ہیں کسی کی، حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، آپ کا تو یہ جو ہے نمک خوار ہوں، آپ میرے ولی نعمت ہیں. اس طرح کے چاپلوسانہ کلمات اگر ادا کرنے لگے تو یہ انکسار نہیں ہے، یہ ذلت ہے اور شریعت کی نگاہ میں مذموم ہے. عزت نفس اور تکبر کا بھی یہی حال ہے. مومنین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ عزت نفس کی حفاظت کرنے کی خاطر تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، اپنی عظمت و کرامت کا خیال رکھیں کہ میں انسان ہوں، اللہ نے کرامت کا تاج میرے سر پر سجایا ہے، پوری کائنات کو ہمارا خادم بنایا ہے. معمولی چیزوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. ہماری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن دوسروں کا بھی احترام کرے. جہاں اپنے بارے میں تصورات ہے کہ میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں، دوسروں کا بھی احترام کرے، دوسروں کو ذلیل و حقیر نہ سمجھیں، ورنہ عزت نفس تکبر میں تبدیل ہو جائے گی. کہ کبر کیا ہوتا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہے مفردات راغب کتاب ہے جس میں قرآنی الفاظ کے ترجمے بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا معنی کیا، اس کے معنی لکھیں. ڈکشنری ہے، مخصوص ہے قرآن کی ڈکشنری ہے یہ جو ہے مفردات راغب، بڑی معتبر اور جو ہے مستند کتاب ہے، سارے علماء و مراجع اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اس میں الکبر، کبر کیا ہے، غرور کی کسے کہتے ہیں؟ ظن الانسان بنفسہ انہ اکبر من غیرہ، انسان یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ دوسروں سے بڑا ہے، اسے غرور کہتے ہیں، اسے کبر کہتے ہیں. وتکبر اظہارو، ایک کبر ہے ایک تکبر ہے. کبر کیا ہے؟ کبر اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، تکبر اسی احساس کے اظہار کا نام. ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیا میں فلاں سے بڑا ہوں، میں کبھی کچھ کہا نہیں ہے، کوئی عمل ایسا دکھایا نہیں اس سے پتا چلے کہ آپ اس سے بڑے ہیں. آپ کے دل کی بات تو تبھی پتا چلے گی نا، آپ کے زبان یا آپ کے اعضاء و جوارے سے پتا چلے گا، ورنہ دل کا کسی کو خبر تو نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے اسے. تو تکبر یعنی اس کا اظہار. اب اسے اپنے کو اس سے بڑا سمجھ لیا تو اسے یہ جو ہے سلام نہیں کرے، وہ سلام کرے میں کیوں سلام کروں؟ توقع یہ ہے کہ میں جاؤں تو وہ لوگ میرے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ آئے گا تو میں اس کے احترام کو نہیں کھڑا ہوں گا کیونکہ میں اپنے کو اس سے بڑا سمجھ رہا ہوں. تو کبر بڑا سمجھنا ہے، تکبر اس سمجھنے کے اظہار کا نام ہے تکبر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجتنب الکبر فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَذَال يَتَكَبَّر حَتَّى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ اُكْتُبُوا عَبْدِ هَذَا فِي الْجَبَّارِينَ. اپنے کو تکبر سے بچاؤ، غرور سے بچاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا نام جباروں میں لکھ لو، اور جبارین کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں ہے. تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کی ساری اچھائیوں پر پانی گھر جاتا ہے، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجم البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاعتبروا بما کان من فعل اللہ بابلیس. دیکھو شیطان اور ابلیس کے واقعے سے عبرت حاصل کرو، تکبر سے اپنے کو محفوظ رکھو، اس غلطی اور گناہ کے شکار تم نہ ہو جاؤ جس کا شکار ابلیس ہو گیا تھا. دیکھو اس کا اللہ نے اس کا کیا انجام کیا. اذ احبط عمله الطویل وجهده الجهید، کتنی طویل عبادت اس نے اللہ کی تھی، کتنا طویل اس کا اعمال صالحہ کا سلسلہ ہے، کتنی زیادہ اس نے اطاعت خدا کے لیے کوشش کی تھی، انجام کیا ہوا اس کا معلوم ہے کتنی عبادت کی تھی. حضور امام فرماتے ہیں وکانا قد عبد اللہ ستت آلاف فی السنہ، اس نے 6,000 سال اللہ کی عبادت کی تھی. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخرہ، یہ سال بھی پتا نہیں ہے کہ یہ دنیا والا سال تھا جو 365 دن کا ہو جاتا ہے اور ہر دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، یا آخرت والا سال ہے نہیں معلوم. کہ اتنا پتا ہے کہ 6,000 سال کم سے کم دنیا کا سال اگر لے لیں، آخرت کا سال اگر نہ بھی لیں، جبکہ احتمال ہے کہ شاید براد آخرت کا سال ہو. اتنی لمبی اس نے عبادت کی تھی، لیکن اللہ نے اتنی لمبی اس کی عبادت کو عن کبر ساعت واحدہ، 1 گھنٹے کے غرور کے بنا کے اوپر سب سارے کا سارا یہ جو ہے حبت ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، سب پر پانی پھر گیا. لہذا امام دعا فرماتے ہیں کہ خدایا ہمیں عزت نفس عطا کر دے، مگر ساتھ ہی ہمیں غرور میں مبتلا نہ کرنا. یہ اس فقرے کی تشریح تھی مختصر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. سوالات آپ کے ہیں، سوالات کو سننے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ.
جزاک اللہ. ہمارے ساتھ میں لائن پہ ہیں برادر سبات حسین، کین یو اسپیک اپ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بسم اللہ، آئی ایم گوئنگ ٹو ہینڈ اوور ٹو یو. اب لائیو چیٹ میں جتنے بھی سوالات آتے ہیں آپ جو ہے پڑھ کر مولانا کو بتا دیجیے گا. اینڈ وہ انشاءاللہ آپ کا جواب دے دیں گے.
چلیں ٹھیک ہے جی, شکریہ. السلام علیکم آغا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ, آپ کو بڑی زحمت دی کیونکہ آپ کا پروگرام بھی ہوگا تھوڑی دیر تک. اجن گزارش یہ ہے, ابھی ایک جیسے آپ فرما رہے تھے کبر کا متعلق, لیکن اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا غیبت کا بھی. اگر انسان سمجھتا ہے کہ کسی فرد میں کبر ہے تو اس کو نصیحت یا تنبیہ یا اسے کرنا اس کے منہ پہ یہ بہتر ہے, یا آدمی کسی مربی یا کسی عالم سے جا کے اس کے بعد بارے میں بات کرے کہ وہ عالم اسے نصیحت کرے مثلا, لیکن یہ ہے کہ وہ یہ غیبت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر انسان اپنے کسی مومن بھائی میں کوئی کمی, کوئی نقص, کوئی عیب دیکھ رہا ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اسے اس کی طرف یہ جو ہے متوجہ کرے. البتہ متوجہ کرنے کے بہت سارے طریقے, بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کون سا طریقہ زیادہ مؤثر واقع ہو سکتا ہے. ابھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا فارمولہ کہ حتماً آپ یہ کام انجام, ممکن ہے بعض جگہوں پر ڈائریکٹ اس سے بات کرنا مناسب ہو, بعض جگہ پر یہ ہے کہ نہیں کسی اور شخص سے اگر ہم کہیں گے تو شاید یہ جو برا مان جائے, کسی اس میں اپنے لیے وہ شرمندگی محسوس کرنے لگے, اگر فوراً مولانا صاحب کہہ دیں گے تو شاید اس کو برا نہ لگے. تو ہم وہ طریقے کو دیکھیں, پرکھیں, غور و فکر کریں. اللہ نے ہمیں عقل و خرد اسی لیے دی ہے کہ کون سا طریقہ مؤثر واقع ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد نہ اس کی برائی بیان کرنا ہے, نہ اس کی تذلیل ہے, نہ اس کی توہین ہے, نہ اس کی تحقیر ہے, بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو جو بہترین راستہ ہم تصور کر سکتے ہیں, اگر ہم نے یہ راستہ تصور کیا کہ ہم فلاں عالم کے پاس اگر جا کے ان کو بتا دیں اور وہ اس کو نصیحت کریں گے, تو کیا یہ غیبت؟ غیبت تو ہے, لیکن یہ حرام غیبت نہیں ہے, کیونکہ غیبت چند مواقع وہ ہیں جہاں غیبت کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے. اس میں ایک مقام یہی ہے کہ مد مقابل کی فلاح و بہبود کے لیے, اس کی بہتری کے لیے ہم کسی سے جا کے کوئی بات بیان کریں, البتہ اتنا ہی بولیں جتنی کی ضرورت ہے, اس سے ایک لفظ بھی اضافہ بولنا جائز نہیں ہے.
اور دوسرا یہ سوال ہے کہ غیبت اور چغلی کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ اور دوسرے کہ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہو تو آپ خاص طور پہ روزے میں یا روزہ نہ بھی ہو, وہاں آپ کس طرح لوگوں کو یعنی سمجھا سکتے ہیں یا وہاں سے اٹھ جانا بہتر ہے اگر کہیں غیبت ہو رہی ہو؟
سبحان بھائی, آپ جب سوال پوچھ لیں تو پھر اپنا فون میوٹ پہ کرتے ہیں, وہ تھوڑا انٹرفیئرنس آ رہا ہے ورنہ.
اوکے
تھینک یو.
جی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چغل خوری الگ چیز ہے, غیبت الگ چیز ہے. نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کو, چغل خوری کو عربی زبان میں یہ جو ہے کہا جاتا ہے نمیمہ. نمیمہ نے لگائی بجھائی, لگائی بجھائی اس لیے تاکہ دو آدمیوں میں جھگڑا کرا دینے کی نیت سے, ارے وہ تو تمہیں ایسا کرے تو تمہیں. غیبت نے کسی بھی ایسے برائی کو بیان کر رہے ہیں جس سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو غیبت ایک مطلق سی چیز ہے, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ غیبت عام ہے, نمیمہ خاص ہے. نمامی میں غیبت بھی ہے اور نمامی بھی ہے, دونوں ہے, چغل خوری بھی ہے اور غیبت بھی ہے. ممکن ہے کہ غیبت ہو اور چغل خوری نہ ہو. یوں ایک عام واقعہ بیان کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے الیاذ باللہ فلاں صاحب کو آج میں نے دیکھا کہ وہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بجائے کھانا کھا رہے تھے ہوٹل میں, ریسٹورینٹ میں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. خوب یہ چغل خوری نہیں ہے, ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کھائیں نہ کھائیں ان کی صحت میں کوئی اثر تھوڑی پڑتا ہے. تو یہ غیبت ہے مگر چغل خوری نہیں ہے. چغل خوری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے, ارے وہ آپ کا جو کلائنٹ تھا اس کلائنٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے. کوئی کہہ رہے تھے ارے ان کے یہاں کیوں جاتے ہو, ان کی کمپنی کا مال اچھا نہیں ہے, خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ ہو گئی چغل خوری. یہ غیبت بھی ہے اور چغل خوری بھی ہے. جو غیبت وہ ہے کہ انسان کے پسے پشت کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو اسے پسند نہ ہو, ناگوار گزرے. یہ ہوگی غیبت. تو چغل خوری بھی حرام ہے, غیبت بھی حرام ہے. ممکن ہے کہ ایک جگہ پر غیبت ہو چغل خوری نہ ہو, ممکن ہے چغل خوری بھی ہو اور غیبت بھی ہو, دونوں ہی حرمت کے دائرے میں آتے ہیں.
جواب کرنا تھا جان, ابھی تک تو کوئی سوال نہیں آ رہا.
الحمدللہ, اس سے اچھی کیا بات ہے کہ سب کو سب پتا ہے, تو بہت ہی خوشائن بات ہے.
جی بس یہ ایک میں اپنی طرف سے پوچھوں گا, اگر دو مومنین میں کہیں غلط فہمی ہو جائے, یا بہرحال اگر آپ کو حالات نہ پتا ہوں اور دو مومنین میں آپس میں بدگمانی ہو جائے, کس حد تک ایک انفرادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ مومنین میں غلط فہمی کو دور کرایا جائے اور صلح کرائی جائے, اور اگر اس بدگمانی کی وجہ سے دو مومنین کی بجائے پوری یعنی کمیونٹی میں حالات جو ہیں وہ بدمزگی ہو رہی ہے, تو کس حد تک ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رفع دفع کرائے؟
دیکھیے, اصلاح ذات البین یعنی دو مومنوں کے اندر صلح صفائی کرانا, یہ ہمارے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے, واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے. مولا کائنات نے بستر شہادت سے جو وصیت نامہ دیا ہے, خطاب کیا ہے, اس میں یہی ایک اس کی طرح اشارہ کیا, اصلاح ذات البین, دو مومنوں کے درمیان میں صلح صفائی کرا دینا. صلح صفائی, مار پیٹ ہو جائے, لاٹھیاں نکل آئیں, بندوقیں نکل آئیں, وہاں پر بھی جو ہے صلح صفائی کا معنی ہے یا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, مگر دل میلا ہو گیا ہے, دل میں میل آ گیا ہے ایک دوسرے کے سلسلے میں, کسی یہ جو ہے بدگمانی کی بنا پر کسی نے لگائی بجھائی کر دی ہے, ہمیں خبر ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میل کو دور کر دیں, صاف کرا دیں دل ایک دوسرے کا, اور جو بدگمانیاں ہیں اسے ختم کرا دیں, اور اگر واقعیت بھی تھی تو ایک دوسرے سے گلے ملا دیں, عفو و بخشش کی ان کو دعوت دیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی دعوت دیں, تاکہ مومنین آپس میں شیر و شکر رہیں اور کوئی رنجش کسی سے نہ ہو. یہ سب کی ذمہ داری, کس حد تک ذمہ داری ہے؟ دیکھیے, حد وہیں تک ہے جہاں ہماری طاقت ختم ہو جائے, جہاں ہمارے بس میں نہ ہو وہاں حد ختم ہو جاتی ہے, لیکن جہاں تک ہمارے بس میں ہے, جب تک کہ یہ معاملہ ہو نہیں جاتا ہے, اس وقت تک ہماری دن نہیں, ہم نے ایک دن کہہ دیا تھا وہ مانے نہیں, وہ ایک دن کہہ دیا تھا, لیکن دوسرے دن اگر اور مزید اچھے طریقے سے کوشش کرتے, ہم نے کہا ہم سے نہیں مانے, ممکن ہے فلاں صاحب سے کہلوا دے تو شاید یہ حل ہو جائے. اچھا, دو چار حدیثیں اور آیتیں مولانا سے پوچھ کر کے آ کر کے ان کو سنائیں تو شاید. تو جہاں تک ہمارے بس میں ہے, جب تک ان کا دل صاف نہیں ہو جاتا, تب تک ہماری یہ ڈیوٹی, یہ ذمہ داری باقی رہتی ہے.
بہت شکریہ. کوئی ابھی ظاہر تو کوئی سوال آ نہیں رہا ہے, تو میرے خیال میں آپ کا سیشن بھی ہے تھوڑی دیر بعد, میرے خیال میں آدھے گھنٹے بعد. تو محمد علی بھائی, آئی تھنک وی کین اسٹاپ, ابھی کوئی ایسا سوال تو آ نہیں رہا.
ٹھیک ہے,
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.